الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس عاجز کے والد محترم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی. ہوا یہ تھا کہ تقریباً ایک سے دو دن تک اس عاجز کے والد صاحب کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. تو اس بات کو انہوں نے ہمیں بھی بتایا لیکن ہم یہی سمجھتے رہے کہ بھائی نے جو کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں انہوں نے ہمیں پہلے سے کہا تھا کہ والد صاحب کو پانی بہت زیادہ پلاؤ, ان کو پانی زیادہ پینے کی ضرورت ہوتی ہے, خصوصاً ان دنوں کراچی میں بہت زیادہ گرمیاں بھی پڑ رہی تھیں تو جسم کا پانی جو ہے وہ جلدی خشک ہو جاتا ہے, پسینے میں وہ نکل جاتا ہے. تو انسان اگر بہت زیادہ پانی نہ پیئے تو اس کو باتھ روم جانے کی حاجت نہیں ہوتی. تو ہم تھوڑی دیر تک تو یہی کہتے رہے لیکن اس کے بعد جب جو ہمارے بھائی اور بھابھی ہیں ان سے بات ہوئی, ان کو بتایا کہ ایسا ایسا والد صاحب کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اتنی دیر تک تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, پانی بھی وہ کچھ نہ کچھ تو پی ہی رہے ہیں. تو ان کو فوراً ہمیں ہاسپٹل کے ER لے کے جانا چاہیے. تو یہ عاجز پھر رات گئے تراوی کے بعد والد صاحب کو ہاسپٹل کے ER لے کر کے گیا. تو وہاں کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے والد صاحب کو دیکھتے ہی کچھ ایگزامینیشن وغیرہ کر کے بتا دیا کہ ان کو جو ہے شاید جو پروسٹریٹ گلینڈز کے انلارجمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے ان کو یہ پرابلم ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیشاب رکا ہوا ہے. جب اس عاجز کو انہوں نے بتایا اور میں نے بھائی صاحب سے کنفرم کیا آن لائن, تو انہوں نے بتایا کہ ہاں والد صاحب کو پروسٹریٹ کا پرابلم ہے. اور پھر والد صاحب کو انہوں نے جو کیتھیٹر ہوتا ہے وہ لگا دیا, جس سے کہ ان کا کیتھیٹر یعنی جو پیشاب کا بیگ ہوتا ہے اس کے اندر پیشاب جاری ہو گیا. تو اس کے بعد پھر ہم واپس آ گئے اور اس وقت جو وہاں پر کچھ ٹیسٹ ہوئے تھے ان کی رپورٹس وغیرہ بھی مل گئیں اور ER کے ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ آپ دن کے وقت آ کر کے جو ہاسپٹل میں یورولوجسٹ کی کلینک ہوتی ہے وہاں پر ان رپورٹس کو دکھائیں اور والد صاحب کا ان کے ساتھ ایک کنسلٹنسی اپوائنٹمنٹ کروا لیں. تو والد صاحب کو لے کر کے یورولوجسٹ کے پاس گئے. یورولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ پیشاب کے مسائل کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. اس کے پاس لے کر کے گئے تو اس نے جو بلڈ رپورٹس دیکھی تو اس نے بھی اور ہمارے جو بھائی صاحب تھے اور بھابھی محترمہ ان سب کا بھی یہی خیال تھا کہ اس رپورٹ کے اندر جو ایک کیمیکل انگریڈینٹ ہوتا ہے انسان کے یورین کے اندر اس کو کریاٹینن کہتے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ بدن سے جو हार्मफुल اجزاء ہوتے ہیں ہارمفل کیمیکلز ہوتے ہیں وہ جمع ہو کر کے اس کیمیکل کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں کڈنیز یورین کے اندر اور کڈنیز جو ہیں پھر اس کو انسان کی باڈی سے باہر نکالتی ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ باہر نہیں نکل پا رہی ہے تو اس کی وجہ سے کڈنیز کا جو فنکشن ہے وہ خراب ہو گیا ہے اور کڈنیز کا چونکہ فنکشن خراب ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیشاب پروڈیوس نہیں کر پا رہی ہیں تو یہ جو ہے یورولوجسٹ کا اوپینین تھا اور پھر اس کے اوپر ان کو ایک دو دن رکھا گیا وہیں ہاسپٹل کے اندر اور پھر اس ہاسپٹل سے جو ہے وہ دوسرے شہر کا جو بہتر ہاسپٹل ہے وہاں پہ ان کو منتقل بھی کیا گیا اس ہاسپٹل کے اندر ان کو کڈنیز اسپیشلسٹ یعنی صرف یورولوجسٹ نہیں بلکہ یورولوجسٹ سے بھی ایک درجہ آگے اس ان مسلوں کے اندر جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کو نیفرولوجسٹ کہتے ہیں جو کڈنیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے تو اس نے پھر والد صاحب کو دیکھا تو اس نے جو ہے چند اور ایڈیشنل باتیں کری اور اس نے پوچھا پوری کیس ہسٹری لی اور ہسٹری لینے کے بعد جب اس کو بتایا گیا کہ ایک مہینے پہلے بھی یہ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تھے لیکن اس میں ہر چیز جو ہے وہ نارمل آئی تھی ود ان باؤنڈز آئی تھی سوائے ایک چیز کے اور وہ ایک چیز جو ہے وہ وہاں کے جو ڈاکٹرز نے جنہوں نے کہ یہ ٹیسٹ وغیرہ دیکھے تھے ایک مہینہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے دواؤں کے ذریعے سے اور پرہیز کے ذریعے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے اس کو اتنا سیریس یعنی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے والا مسئلہ نہیں سمجھا گیا لیکن یورولوجسٹ نے سوری جو نیفرولوجسٹ تھی وہ ایک عورت تھی اس نے جب یہی چیزیں دیکھیں اور اس کو جب یہ باتیں بتائی گئیں تو اس نے جو ہے وہ ایک اور اینگل سے ان کو دیکھا اور اس نے یہ کہا کہ بے شک جو کریاٹینن کا لیول تھا ایک مہینے پہلے وہ جو میکسیمم لیمٹ ڈیفائن ہوتی ہے اس لیمٹ سے تو نیچے تھا لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی جو عمر ہے وہ عمر اتنی زیادہ ہے یعنی 78 ایئرز آن پیپرز والد صاحب کی عمر ہے انہوں نے کہا کہ عمر اتنی زیادہ ہے کہ اس عمر کے اندر اگرچہ کہ یہ کریٹینن لیول میکسیمم سے کم ہے لیکن پھر بھی یہ چیز نارمل نہیں ہے پھر بھی جو ہے یہ اب نارمل ہی کہلائے گا اگرچہ کہ میکسیمم لیمٹ سے کم ہے عمر کی وجہ سے اور دوسرا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یوریا جو ہے وہ بڑھا ہوا تھا تو ان دونوں پرابلمز کو ساتھ ملا کر کے جب ہم دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ والد صاحب کے کڈنیز فیلئر جو ہے یہ پچھلے دو دن میں نہیں ہوا بلکہ یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے یہ پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے اور پھر اس نے مزید ٹیسٹ کروائے اور مزید جو ہے وہ ڈفرنٹ ٹائپس آف الٹرا ساؤنڈ بھی کروائے اور پھر جو ہے وہ سی ٹی سکین بھی کروایا گیا خاص طور پہ جو بلیڈر ہوتا ہے اور کڈنیز کا کے یو بی کڈنیز اینڈ یورینری بلیڈر کا سی ٹی سکین کروایا گیا تو ان سب چیزوں سے بڑی مختلف یعنی بڑی ہی ایڈوانسڈ پرابلم سامنے آئی کہ کڈنی کی سیلز ڈی جنریشن ہو رہی تھی اور وہ کافی عرصے سے ہو رہی تھی یہ نئی چیز نہیں تھی بڑے عرصے سے جو والد صاحب کی دوائیں چل رہی تھیں اور پین کلرز چل رہے تھے کیونکہ دوسری پرابلمز ہوتی ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ سالوں میں جا کر کے کڈنیز کو اس طرح سے افیکٹ کیا ہے جس کے کہ نتائج آج سامنے آ رہے ہیں تو یہ ساری باتیں جب پتہ لگیں تو اس کے بعد پھر علاج چلتا رہا حتیٰ کہ ڈائیلسس تک کی نوبت آئی لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ دو دن لگاتار والد صاحب کا ڈائیلسس ہوا اور اس کے بعد ڈاکٹر نے جو ان کی پروگرس تھی اس کو دیکھ کر کے کہہ دیا کہ اب مزید ڈائیلسس کی ضرورت نہیں ہے ان کو گھر لے جایا جائے اور گھر لے جا سکتے ہیں اور میڈیسنز کے اوپر ہی ان کا علاج چلے گا اور اللہ کا شکر ہے کہ کچھ دن جو ہے وہ میڈیسنز کے علاج سے ہی الحمدللہ ریڈنگز جو خراب تھیں وہ بہت زیادہ نیچے آ گئیں اور اللہ کا شکر ہے کہ والد صاحب چلنے پھرنے کے بھی قابل ہو گئے اور ان کی حالات بہت بہتر ہو گئے آلموسٹ بیک ٹو نارمل جیسے کہ وہ اس والے مسئلے سے پہلے تھے اسی اسٹیٹ کے اندر واپس اللہ نے ان کو پہنچا دیا تو یہ جو پورا واقعہ تھا اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں جن میں سے ایک سبق آجز نے ڈسکس کرنا تھا وہ یہ ہے کہ والد صاحب کو جو یہ پرابلم ہوا تھا پہلے روز کہ دو دن تک جو ہے وہ واش روم جانے کی نوبت کی ضرورت پیش نہیں آئی. تقریباً 24 گھنٹے بلکہ اس سے زیادہ, دو دن پورے نہیں ہوئے تھے شاید اس وقت, تو جو اس کی ضرورت پیش نہیں آئی, یہ چیز جو تھی یہ فقط سمپٹم تھا, یہ فقط جو ہے وہ ایک انڈیکیشن تھی, اور اس انڈیکیشن سے ہم لوگوں کو یہ بات ضروری محسوس ہوئی کہ ان کو تو ER لے کر کے جانا پڑے گا, ایمرجنسی روم لے کے جانا پڑے گا, جس کو یہاں پہ پاکستان میں ہاسپٹلز میں کیجولٹی روم بھی کہتے ہیں, تو وہاں لے کر کے جانا ہوگا. تو یہ چیز جو انڈیکیشن کہلاتی ہے یا سمپٹم کہلاتی ہے, اس سے دراصل یہ پورا کا پورا علاج کا پروسیس شروع ہوا. اگر یہ سمپٹم نہ ہوتا تو کیا ہوتا, تو والد صاحب کی کڈنیز کی سچویشن کہاں پہنچتی, اور جب بہت زیادہ حالات خراب ہو جاتے, بہت آگے بڑھ جاتا معاملہ, اور پھر کہیں جا کر کے ہم ہاسپٹل لے کر کے جاتے, تو پھر تو شاید یہ جو علاج ہو پایا وہ بھی بالکل نہیں ہو پاتا, یا اگر نہیں ہی لے کے جاتے, گھر ہی میں رہتے, تو پھر تو اللہ نہ کرے, نعوذ باللہ, والد صاحب کی زندگی کو خطرہ تھا, کیونکہ بغیر کڈنیز کے تو کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. تو یہ جو سمپٹمز ہوتے ہیں یہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہوتے ہیں. اسی طرح یہ عاجز جب جن دنوں والد صاحب کی تیمارداری کر رہا تھا ہاسپٹل کے اندر, تو فجر کے وقت نماز سے پہلے جو ہے یہ عاجز, چونکہ نیند ہوتی تھی کافی رات کی, تو ہاسپٹل کی کیفیٹیریا میں بیٹھ کر کے یہ عاجز چائے کا ایک کپ پیا کرتا تھا تاکہ فجر تک جو ہے وہ آنکھ کھلی رہے اور فجر کی نماز آسانی سے ہو جائے. تو ایک دن اسی طرح یہ عاجز وہاں بیٹھا چائے پی رہا تھا, اور اس وقت پورے کینٹین میں اس کے علاوہ صرف ایک دوسرا آدمی موجود تھا. تو وہ آدمی جو ہے اس سے بات چیت تھوڑی سی شروع ہوئی, تو اس نے بتایا کہ میں شہر کے باہر ایک جگہ ہے وہاں سے اپنے بھائی کو لے کر کے آیا ہوا ہوں, اور میرے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ اس کو بڑا تیز بخار تھا, اور اس کا ہم جو بھی اپنا علاج کر رہے تھے اپنے حساب سے اپنی سمجھ کے مطابق وہ کر رہے تھے, لیکن اس کا بخار اتر نہیں رہا تھا, حتیٰ کہ عید کے دن اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا, اور بالکل اس کو بس پے ہو رہی ہے اور دست ہو رہے ہیں, اور وہ اوپر سے کچھ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. جب اس کی ایسی کیفیت ہو گئی تب ہم اس کو علاقے کے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئے, اور اس علاقے کے ڈاکٹر نے تو دیکھتے ہی ہمیں کہہ دیا کہ اس کو کراچی شہر کے بڑے ہسپتال میں لے کر کے جاؤ, اور پھر ہم اس کو یہاں لے کر کے آئے ہیں, اور یہاں تو آتے ہی ڈاکٹرز نے جو ہے وہ اس کو یہ ڈرپ لگائی اور یہ پانی چڑھایا اور وہ چڑھایا, اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اسپیشل کیئر وارڈ کے اندر رکھا ہوا ہے. تو یہ باتیں سن کر کے ساجس کو ایک اور بات یاد آئی کہ ساجس کے بھائی صاحب نے کافی عرصہ پہلے ساجس کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو فیور ہوتا ہے جس کو ہم بخار کہتے ہیں اپنی زبان میں, یہ بخار جو ہوتا ہے یہ دراصل اصل بیماری نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ بخار جو ہوتا ہے یہ بیماری کی انڈیکیشن ہوتی ہے. یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے کہ بھئی تمہارے اندر کوئی مسئلہ چل رہا ہے. بخار سے کیا ہوتا ہے کہ ہم فکر مند ہو جاتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ اگر تیز بخار ہو جائے ہمیں تو ہمیں اس بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ اگر ہمیں بخار ہوا ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اور اگر ہمارے عزیز رشتہ داروں ہماری اولادوں میں سے کسی کو بخار ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو لے کر کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اور ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر اتنا تیز بخار ہو گیا, 104 بخار ہو گیا ہے, بچے کو اتر کے نہیں دے رہا, 105 بخار ہو گیا ہے, کبھی 107 بخار بھی ہو جاتا ہے اور اتر کے نہیں دے رہا ہوتا ہے, پٹی بھی رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن بخار نہیں اتر رہا ہوتا ہے, تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بخار سے جو ہے وہ کہیں جان ہی نہ چلی جائے, تو لے کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور ڈاکٹر جو ہے پھر بخار کو دیکھ کر کے پھر ٹیسٹ کرتا ہے, بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے, یورین کا سیمپل لے کے اس کا ٹیسٹ کرواتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ان کے پاس پھر فیکٹ فائنڈنگ کے لیے مختلف طریقے موجود ہیں. تو یہ جو بخار ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہوئی نا کہ اس کی وجہ سے ہم فکر مند ہوئے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, ورنہ اگر ہمیں بخار نہ ہوتا اور اندر پرابلم چل رہی ہوتی, اور پرابلم تو پھر ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک لیول پہ نہیں رہتی بلکہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, بیماری پرابلم جسم کے اندر ہو تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, تو اگر ہمیں بخار نہ ہوتا, اگر والد صاحب کا پیشاب بند نہ ہوتا, یا اگر اس آدمی ने खाना पीना ना छोड़ा होता तो हमें ये फिक्र ना होती कि हम डॉक्टर के पास लेकर के जाएं और इलाज का प्रोसेस शुरू करवाएं। तो अकल का तो तकाजा यही है, या अकल में तो यही बात आती है ना कि इसका मतलब क्या हुआ कि बीमारी तो हमारे अंदर पहले से होती है और वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन जाहिर में उस बीमारी के सिम्टम्स और इसकी इंडिकेशन का नजर आ जाना ये दरअसल हमारे परवरदिगार की तरफ से हमारे लिए एक रहमत होता है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि बजाहिर आज की दुनिया में बहुत कम होता है ऐसा कि बुखार तेज हो जाए और ये सारी इंडिकेशंस आ जाएं लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास ना जाए। ऐसे लोग होते होंगे दुनिया में आज के दौर के अंदर भी, लेकिन यकीनन कम होते होंगे। तो उसी तरीके से यानी बुखार हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये इन जनरल ऐसा ही होता है। अब हम आते हैं इसी बात को लेकर के रूहानी दुनिया की तरफ, दीन की तरफ, कि हमारे दिलों के अंदर जैसा कि हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं अपने मशायख से, बार बार इस बात की हमें तकरार मिलती रहती है कि हमारे अंदर बहुत सारे रूहानी अमराज जड़ पकड़ चुके होते हैं, इसलिए कि हमने अपनी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में गुजारी होती है, अपनी मन मर्जी के हिसाब से अपनी जिंदगी को गुजारा होता है। हत्ता कि हम दीनदारी भी जो कर रहे होते हैं उसमें भी अपनी मन मर्जी अपनी ख्वाहिशात ही का अमल दखल होता है। तो ख्वाहिशात को जो भी फॉलो करता है, ख्वाहिशात के ऊपर जो भी अमल करता है, वो बीमार होके रहता है। ये बात फिजिकल वर्ल्ड के अंदर तो हमें नजर आती है कि जो खाने पीने में एहतियात नहीं करता बल्कि जैसा तैसा भी मिले, कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ हो या जो है वो इसके अंदर दीगर जरासीम हो या दीगर जो है वो प्रॉब्लम्स हो खाने पीने के अंदर, या खाने पीने की मिकदार बहुत ज्यादा हो ऑप्टिमल से बहुत ज्यादा, या बहुत कम भी हो, जितना कि ऑप्टिमल मिकदार होती है उससे बहुत कम भी इंसान खाता हो, तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बहुत कम खा रहे हैं। कुछ लोगों की मिजाज होता है कि जी बहुत कम खाते हैं, जितना खाना चाहिए उतना नहीं खाते, तो वो भी सूखे कांटा हो जाते हैं, वो भी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो जहां भी ख्वाहिशात को फॉलो किया जाता है उसका नतीजा बीमारी में ही निकलता है, और रूहानी दुनिया के अंदर भी बिल्कुल यही हाल है। क्योंकि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो कि बहुत बड़े अल्लाह ताला के वली बल्कि अव्वल तरीन वलियों के दर्जे में उनका शुमार होता है, क्योंकि वो ताबिई भी थे, खाली जो है वो नेक नहीं थे, बुजुर्ग नहीं थे, मुत्तकी नहीं थे, बल्कि उनका ताल्लुक भी खैरुल कुरून से था। खैरुल कुरून सहाबा कराम और उनके बाद ताबिई, तो खैरुल कुरून से भी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक था। तो इल्म में भी कमाल हासिल था और तकवा और तज़किया नफ्स के अंदर भी उनको कमाल हासिल था। और उम्मत के अंदर जो तीन सलासिल चल रहे हैं मशहूर तज़किया नफ्स के सलासिल, कादरिया, चिश्तिया और सोहरवर्दिया, इन तीनों का नसब जो है सिलसिला नसब ऊपर जाके हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से होते हुए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी तक पहुंचता है। तो ये मुकाम है हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मारिफुल कुरान के अंदर नकल किया कि जब इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर अमल करता रहता है तो इसके नतीजे में उसके अंदर रूहानी बीमारियां पैदा होती हैं। तो हम सब का यही हाल है कि हमने अपनी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में गुजारी है, इस वजह से हमारे अंदर रूहानी बीमारियां जड़ पकड़ चुकी हैं और ये सब के सब हमारे अंदर मौजूद हैं, जिनकी की वजह से हम अपनी जिंदगियों के अंदर गुनाह करते हैं, बेएतदालियां करते हैं, दूसरों पर भी जुल्म करते हैं, अपनी जान पर भी जुल्म करते हैं। लेकिन हमें इनके इलाज की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती, इलाज की नौबत नहीं आती। तो अल्लाह ताला कि जब हमारे लिए हिदायत का फैसला हो जाता है अल्लाह ताला का, किसी वजह से हमने दुआ मांगी होती है या हमारे लिए किसी और ने दुआ मांगी होती है या हमने कोई एक ऐसा नेकी का काम कर दिया होता है जिसकी वजह से कि अल्लाह ताला को हम पसंद आ गए, अल्लाह ने हमारे लिए ओवरऑल नेकी का फैसला फरमा दिया, تو پھر اللہ تعالی ہماری زندگیوں کے اندر ایسی انڈیکیشنز بھیجتے ہیں، ایسے حالات بھیجتے ہیں کہ پھر ہم باقاعدہ اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کی طرف بھی متوجہ ہو سکیں۔ تو یہ جو ہمارے حالات آج کل کے زمانے میں خصوصاً چل رہے ہیں، وہ کیا حالات ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ہمارے آپس کے معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے اپنے آپس کے معاملات، معاملات، حتیٰ کہ گھروں کے اندر کے حالات اور اپنے کلوز فیملی کے اندر کے حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نظر نہیں آتا جہاں پر کہ دو افراد آپس میں دست و گریباں نہ ہوں، باہم دست و گریباں نہ ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چپکلش چل رہی ہے اور دلوں کے اندر کینہ، کدورت اور بغض و عداوت اور لڑائیاں، جھگڑے۔ شوہر بیوی کے حالات دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ شاید 99.5% گھر ایسے تو ہوں گے جہاں پر کہ میاں بیوی کے آپس کے اندر تعلقات خراب ہیں، الا ماشاءاللہ بہت کم گھر ایسے نظر آتے ہیں جہاں پر کہ بڑے لیول کے اوپر جا کر کے حالات خراب نہیں ہوئے ہوئے ہیں۔ تھوڑا بہت تو ہر جگہ چلتا ہے، وہ تو آج نہیں، وہ تو پہلے دن سے چل رہا تھا۔ تھوڑا بہت جس کے بارے میں ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ بھئی جہاں بھی برتن ہوں گے وہاں تو آواز ہوگی، تو وہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اب خالی برتنوں کے ٹکرانے سے آواز نہیں بلکہ بڑا شور و غوغا ہو رہا ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان تعلقات تقریباً ہر گھر میں خراب، پھر باپ بیٹے کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان اور جتنے قریبی رشتے دار ہیں ان سب کے آپس میں بڑے برے حالات آج کل کے دور کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں ان حالات کو دیکھ کر کے اس طرح سے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بھی دراصل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی انڈیکیشنز ہیں اور یہ سمپٹمز ہیں، اور دراصل اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں دین کے صحیح راستے کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر کی جو بیماریاں ہم نے عرصہ دراز سے پالی ہوئی ہیں ہم ان کا علاج کروائیں، ہم اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کریں اور اپنے مسائل کو ڈسکس کریں تاکہ یہ مسائل جو ہے وہ ہمارے گھروں سے دور ہو سکیں۔ تو یہ دراصل ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بخار ہی ہے، یہ پیشاب کا بند ہو جانا ہی ہے، یہ بھوک پیاس، یہ جو ہے وہ کھانے پینے کا چھوڑ دینا ہی ہے۔ جو مریض ہے یعنی جو لوگ ان مسائل کا شکار ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ جی دنیا ختم ہو گئی، معاملات حد سے باہر چلے گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ختم ہی کر دو سارا معاملہ۔ لیکن ان کو ایسا اس لیے لگتا ہے کیونکہ وہ اس بخار میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اب جس گھر کے اندر بچے کو 105-107 بخار ہو جائے تو وہ گھر والے، وہ ماں باپ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ بس اس سے بڑی مصیبت تو اور کیا ہوگی، اور اتنا برا معاملہ ہو چکا ہے، رونا دھونا مچ جاتا ہے اور مایوسی کا شکار کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے حالات، عجیب و غریب قسم کا ریاکشن ان کے اندر آ جاتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر غلط جگہوں پہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل میں، ER روم کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر معاملہ انڈر کنٹرول ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے مسائل سے روزانہ ڈیل کرتے ہیں، ان کو تو ایکسپوژر ملتا رہتا ہے، ان کا تو ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ ہاں بھائی کل بھی اس طرح کے لوگ آئے تھے، آج بھی اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں اور آئندہ کل بھی اس طرح کے لوگ آئیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو سمپٹمز ہیں، ہاں ہم ٹیسٹ رن کریں گے تاکہ ہمیں ان کی انٹینسٹی کا پتہ لگ جائے، ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ یہ بیمار جو ہے وہ ابتدائی درجے میں ہے یا متوسط درجے میں ہے یا انتہائی درجے میں ہے، تاکہ اس کے حساب سے اس کو دوائیں ایڈمنسٹر کی جائیں، اس کے حساب سے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ جی اس کو ڈرپ کی ضرورت ہے، اس کو خون چڑھانے کی ضرورت ہے، خالی جو ہے وہ گلوکوز سے اس کا معاملہ حل ہو جائے گا یا اس کو خون چڑھانے کی ضرورت پڑے گی، یا یہ کہ اس کو خون نہیں چڑھانے کی سے زیادہ جو ہے وہ فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جانے کی ضرورت ہے۔ ऑपरेशन थिएटर में इसके जो है वो बदन का कोई हिस्सा काटना पीटना पड़ेगा, कुछ जो है वो इसके साथ मेजर जो है काम करना पड़ेगा, तब जाकर के इसकी इमीडिएट हालत जो है वो संभलेगी। फिर इसको जो है वो लॉन्ग टाइम केयर के अंदर डाल देंगे, रिहैब के अंदर डाल देंगे, इसको जो है वो पूरा एक ड्रग्स का एक सिलसिला बता देंगे कि भाई ये चीजें आपने ऐसे ऐसे खानी है और फिर आपने इस तरह से फॉलो अप करना है एक एक हफ्ते के बाद, दो दो हफ्ते के बाद फिर उनको हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो ये सारा का सारा जो फैसला करना होता है ये डॉक्टर्स ने करना होता है। तो रूहानी अमराज का बिल्कुल यही हाल है कि ये इलाज तलब होती हैं, बगैर इलाज किए हुए बगैर डॉक्टर के पास जाए हुए ये दूर नहीं होती। तो जब हम खुद अपनी मर्जी से नहीं जा रहे होते कि भाई शहर के अंदर डॉक्टर मौजूद हैं, चलो हम कुछ कुछ अरसे के ऊपर जाकर के अपना चेकअप करवा लिया करें। जिन इलाकों के अंदर अच्छा मेडिकल सिस्टम होता है वहां पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं या जो इवन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में काफिरों के मुल्कों के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज का निजाम बहुत अरसे से चल रहा है, अब तो हमारे यहां भी नाउजुबिल्ला चलता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो बाकायदा इस तरह के प्लान्स ऑफर करती हैं कि जी आप फ्री डायग्नोस्टिक्स क्लिनिक में आए, या हमारे शहर के अंदर जैसे हॉस्पिटल्स ऑफर करते हैं कि जी डायग्नोस्टिक्स अपनी कंप्लीट हमारे पास आए करवाएं, हम आपको जो है वो इसके अंदर एक डिस्काउंट भी देंगे। लेकिन लोग फिर भी मुतवज्जे नहीं होते, फिर भी वही अपना लाइफस्टाइल चल रहा होता है, वही जो है वो ख्वाहिशात पूरी हो रही होती हैं, डायग्नोस्टिक्स नहीं करवा रहे होते। तो भाई हम जब इस तरह से अपनी मर्जी से डॉक्टर्स की तरफ और अस्पतालों की तरफ रुजू नहीं करते और अपना थरो चेकअप नहीं करवाते तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो फैसला होता है और अल्लाह ताला फिर हमें मजबूर करते हैं कि अब तो तुम्हें बच्चू जाना ही पड़ेगा, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, अब किधर जाओगे। और ये भी अल्लाह की रहमत है कि हमें सिर्फ ना सिर्फ ये कि ऐसी इंडिकेशन हो जाए बल्कि हमें उसके बाद ये तौफीक भी मिल जाए कि हम डॉक्टर्स के पास चले भी जाएं, क्योंकि हर कोई जो है वो इन हालात के बावजूद डॉक्टर्स के पास नहीं जाता, रूहानी डॉक्टर्स के पास। फिजिकल वर्ल्ड का तो मामला ये है कि हम चूंकि इतना ज्यादा मटेरियलिज्म के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमारी पूरी की पूरी तवज्जो कामिलतन अपने जिस्म के ऊपर लग गई है, तो हम जो भी अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे होते हैं ना वो भी अपने जिस्म के लिए कर रहे होते हैं। जितनी सारा जिंदगी हम तालीम हासिल करते हैं, सारी जिंदगी जो है वो हम अपने दफ्तरों में जाके मेहनतें करते हैं और उसके बाद इतने मुजाहदे करते हैं, वो सब का सब हम किस लिए कर रहे हैं? सब का सब हम जिस्म के लिए कर रहे हैं। अगरचे के शैतान जो है वो इतना बदबख्त है, इतना कमीना है कि वो जहां जिस्म की जरूरियात को पूरा करवाता है वहीं जो है वो जिस्म की ख्वाहिशात को भी पूरा करवा रहा होता है हमसे, और वो जिस्मानी तौर पर भी हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है कि जिस्मानी चीजों में भी अपनी ख्वाहिशात को हद से आगे लेकर के चले जाओ ताकि तुम जो हो अल्लाह के बंदे जिसकी वजह से कि मुझे जन्नत से निकाला गया, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि तुम्हारी रूहानी हालत खराब हो और तुम जहन्नुम में जाओ मरने के बाद, बल्कि मैं तुम्हें हर हाल में तकलीफ में देखना चाहता हूं। शैतान जो है वो इंसान को हर हाल में तकलीफ में देखना चाहता है, तो वो जिस्मानी तौर पर भी ऐसे ख्वाहिशात को पूरा करवाता है कि इंसान अपने जिस्म का भी मामला खराब कर लेता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारी तवज्जो जिस्म की तरफ है, जिस्मानी नशोनुमा की तरफ है और हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो मटेरियल वर्ल्ड की तरफ है, इस वजह से आज के दौर के अंदर ऐसे लोग हमें कम मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुखार के बावजूद अस्पताल ना जाएं, बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह की इंडिकेशन मिल जाने के बावजूद डॉक्टर से रुजू ना करें। ऐसे लोग आज के दौर में शाज़ो नादर होते हैं, बहुत ही उनका दिमाग बिल्कुल ही आउट होता है, कुछ अजीब ही किस्म के लोग होते हैं, तो वो फिर इन हालात में भी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से रुजू नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ रूहानी दुनिया में ऐसा मामला नहीं है, हमारा फोकस चूंकि अपनी रूहानी नशोनुमा की तरफ से बिल्कुल हट चुका है, तो इसी वजह से रूहानी बीमारियां जो है वो भी हमें मजबूर नहीं कर पाती कि हमें नजर आ रहा होता है कि हमारे अंदर रूहानी बीमारियां हैं, हमारे अंदर गुस्सा भी है, शहवत भी है और तकब्बुर भी है, और हम अपने आप से बहुत मोहब्बत में भी मुब्तला हैं, और हमें जो है वो पैसे की हिस भी है और दुनिया की मोहब्बत में भी हम गिरफ्तार हैं। ये सारी चीजें हम देख भी रहे होते हैं अपने अंदर, लेकिन फिर भी हमें रूहानी डॉक्टर्स के पास जाने की तौफीक नहीं होती। پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حالات آتے ہیں، یہ بخار ہوتا ہے اور اس طرح کی انڈیکیشنز آتی ہیں، تو اس کے بعد بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان ہنگاموں کے، گھروں کے اندر تعلقات خراب ہونے کے باوجود مشائخ سے رجوع نہیں کرتے، جو روحانی ڈاکٹرز کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے امت میں رکھے ہیں، تو وہ لوگ پھر بھی رجوع نہیں کرتے، اور پھر ان کا معاملہ اتنا بڑھتا رہتا ہے کہ ان کی زندگی بالکل ہی روحانی طور پر وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ 100% نہیں ہوتا کہ بخار آئے گا تو ہم اس کا علاج بھی کروائیں گے، خصوصاً روحانی دنیا کے اندر بخار کا آ جانا یہ بھی رحمت ہے، اور اس سے زیادہ بڑی رحمت اس توفیق کا مل جانا کہ اس بخار کو لے کر کے مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کے سامنے اپنے حالات کو کھول کر کے پھر بیان بھی کریں۔ ہم ایک اور بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم اگر مشائخ سے تعلق بناتے بھی ہیں نا، تو بھی ہم ان سے خالی دعا کرواتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ جی بس آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہمیں دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ بھئی اچھی بات ہے دعا میں یاد رکھنے کے لیے کہنا اور دعائیں کروانا، لیکن مرض جو ہے وہ تو دعا سے خالی دور نہیں ہوتا نا، مرض کے لیے تو ہمیں ڈاکٹر سے علاج کروانا پڑتا ہے، تو ہمیں کیا چیز مانے ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنے حالات بھی بتائیں؟ وہ یہی مانے ہوتی ہے کہ ہمارا نفس ہمیں ایک دراصل پٹی پڑھا رہا ہوتا ہے، اور شیطان دراصل ہمارے نفس کو پٹی پڑھا رہا ہوتا ہے کہ تم خود اپنا علاج کر لو گے، ڈونٹ وری، تم دعائیں کرواؤ حضرت سے لیکن علاج تم اپنا خود کرو۔ تو اس وجہ سے ہم دعاؤں پہ خالی اسی حد تک جاتے ہیں، دعاؤں کی حد تک جاتے ہیں، اور ان کو سمجھایا بھی جائے کہ بھائی اپنے معاملات کو ڈسکس کریں تو کہتے ہیں نہیں معاملات ڈسکس بعد میں کریں گے، یا معاملات ڈسکس کیا کریں بس حالات ہی اتنے خراب ہیں۔ کسی سے پچھلے دنوں بات بھی ہو رہی تھی، ان کے سامنے یہی بات رکھی کہ بھائی ہمارا دین جو ہے وہ تو ٹو وے دین ہے، انٹریکٹو دین ہے، خالی یہ تو نہیں ہے کہ جی بس کتاب پڑھی یا بیان سنا اور اس کے بعد جو ہے گھر چلے گئے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی۔ ایسا تو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے نا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہ کتابیں ہوتی تھیں، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں بہت لمبے لمبے خطبات ہوتے تھے کہ خطبہ سنا اور اس کے بعد گئے اپنے گھر، بلکہ صحابہ کرام کی زندگی ایک لائیو انٹریکشن کا نام تھی، جو کہ آپ حضرات اپنے شیخ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے رہتے تھے۔ تو جب یہ بات رکھی کہ بھئی اپنے حالات بتانے چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، تو آگے سے کسی نے یہ کہا کہ بھئی کیا کریں، ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، جو کہ وہ دراصل گھروں کے اندر جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، جیسے کہ ساجز نے کہا کہ 99.5% گھروں میں یہ مسئلے چل رہے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ، اللہ عالم، اور ہر لیول پہ مسئلے چل رہے ہیں، صرف میاں بیوی میں نہیں بلکہ دوسرے خون کے رشتے داروں کے درمیان۔ میاں بیوی کا تعلق تو چلو ایک لیگل تعلق ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ نکاح کے ذریعے سے وہ تعلق بنتا ہے، بچپن سے کوئی تھوڑی میاں بیوی ساتھ ہوتے ہیں، وہ تو بڑے ہونے کے بعد ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آج جو حالات خراب ہیں وہ تو ان لوگوں کے درمیان خراب ہیں جنہوں نے آنکھیں ایک گھر میں کھولی، جنہوں نے ساری زندگی آپس میں ایک ساتھ گزاری، جنہوں نے کسی نے ایک کے اوپر احسان کیا، دوسرے نے اس کے اوپر احسان کیا، ان کے درمیان حالات خراب ہیں۔ تو بھئی حالات کی خرابی کا تو ہم اس وقت ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کتنے برے ہمارے حالات ہیں۔ یہ جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر اسلام رائج کر دو اور یہ بنا دو اور وہ بنا دو اور یہ قائم کر دو وہ قائم کر دو، تو جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا پھر ان کو یہی بات پھر تھوڑی سی عجیب لگتی ہے کہ بھئی آپ کو تو پتہ ہی نہیں اندر کے حالات کیا ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جو سخت بیمار شدہ لوگ ہیں، سخت جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہیں، ان سے تو سانس نہیں لی جا رہی ہے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا میں اٹھو اور دنیا کے اندر یہ کر دو اور وہ کر دو، آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے نا، اس لیے کہ آپ تو اوپر سے دیکھ رہے ہیں، آپ تو ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر کے نیچے سے امت کو دیکھ رہے ہیں، نہ تو آپ نے اپنے اندر کبھی دیکھا اور نہ آپ نے امت کے اندر کے حالات جا کر کے کبھی دیکھے کہ حالات اصل میں ہیں کیا۔ وہ تو مشائخ جو کہ میڈیکل پروفیشن میں ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ اندر کے حالات کیا ہیں، یہ جو لمبی لمبی داڑیوں والے اور کالے کالے برقوں والے جو ہیں ان کے گھروں میں تو جا کر کے دیکھیں نا کہ کیا حالات ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں پھر کیا دنیا کے اندر دین کو رائج کریں گے اور دین کو قائم کریں گے، تو اسی وجہ سے پھر وہاں سے اس طرح کا ریسپانس نہیں ہوتا ہے مشائخ کی طرف سے، مشائخ اس کو سنت کے طریقے کے اوپر ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہینڈل کیا. اینڈ دیٹ ٹیکس ٹائم, دیٹس اے پروسیس. وہ دن رات کے نعروں سے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے, خالی جلوس نکالنے سے اور جو ہے وہ کتابیں لکھ دینے سے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. تو بہرحال تو اس بات کی توفیق مل جانا کہ ہم اپنے مسائل کو لے جا کر کے پیش بھی کریں. تو لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بس دعائیں کروا لیں, بس جی دعائیں کروا لی. پھر انہوں نے کیا کہا جن کا بات ہو رہی تھی کہ بھئی حالات اتنے خراب ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے بتاتے ہوئے, حالات اتنے خراب ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں. تو اس پر ساجد نے کہا کہ دیکھیں ہمارے رشتے داروں میں, بلکہ ہمارا اپنے بڑے بھائی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, اب ہمارے خاندان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا, چاہے وہ ہمارے بڑے ہوں, چاہے وہ ہمارے چھوٹے ہوں, چاہے وہ ہمارے برابر کے لوگ ہوں, برابر کے یعنی جو پیئرز کہلاتے ہیں, کزنز کہلاتے ہیں, بھائی بہن کزنز کہلاتے ہیں, وہ لوگ سارے کے سارے ہمارے بھائی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور اپنے سارے کے سارے جو بھی ان کو فزیکل باڈی سے ریلیٹڈ پرابلم نظر آتی ہیں وہ سب بتاتے ہیں. وہ اس میں کوئی نہ رشتے داری کی وجہ سے شرم لحاظ کرتے ہیں, نہ یہ کہ بھئی یہ تو ہمارا گودوں میں کھیلا ہوا بچہ ہے, جیسے کہ ماموں ہیں, خالہ ہیں, پھپھا ہیں اور پھپھو ہیں, اور یہ جو بڑی عمر کے لوگ جو لوگ ہوتے ہیں, والد والدین کی لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی آ کر کے اپنے سارے مسئلے بتاتے ہیں تاکہ ان کا علاج ہو جائے. تو بھئی ہم اس طرف دین کے اندر اور جو ہمارے جو روحانی امراض ہیں اس کے اندر شرم لحاظ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسی لیے دراصل کر رہے ہوتے ہیں, اس کی بھی وجہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے اندر سے باقی چیزیں تو چلو دینداروں نے پھر بھی مینٹین کر کے رکھی ہوئی ہیں, جیسے دین کا علم حاصل کرنا, عبادات کرنا, اور جو ہے وہ حکمت کی باتیں پڑھنا اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا, اور جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کرنا, اور دین دنیا کے اندر دین کو جو ہے وہ رائج کرنے کی محنتیں کرنا. یہ چیزیں تو چلو دینداروں نے پھر بھی مینٹین کر کے رکھی ہوئی ہیں, لیکن دین کے اندر ایک اسینشل جو پارٹ تھا جو کہ اصلاح سے تعلق رکھتا ہے, جو کہ تزکیہ نفس سے تعلق رکھتا ہے, جس کو کہ ہم دوسری زبان میں, دوسرے الفاظ میں علاج معالجے کا سسٹم کہتے ہیں, اس کو ہم نے دین میں سے سراسر کاٹ کے ہی الگ کر دیا ہے. اسی وجہ سے اگر ہم کسی عالم دین سے یا ایون مشائخ سے کوئی تعلق بناتے بھی ہیں نا, تو ہمیں جو ہے وہ ان کے سامنے اپنے حالات, جو برے حالات ہوتے ہیں, وہ پیش کرتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. حالانکہ ڈاکٹر کے سامنے اپنی بیماریاں کھولتے ہوئے شرم کرنا, یہ تو عجیب سی بات لگتی ہے نا, یہ تو عقل کو بالکل بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس تو چلا جائے لیکن اپنی بیماریاں کھول کے ڈاکٹر کو نہ بتائے, بلکہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی ڈاکٹر کے کسی لیکچر اور سیمینار کو سن کر کے جو ہے وہ میری بیماریاں دور ہو جائیں گی, یا میں خود جو ہے وہ ان کو لے کر کے ان باتوں کو سن کر کے گھر آؤں گا اور خود جو ہے وہ پھر اپنا علاج شروع کر دوں گا. ایسا ہم نہیں کرتے. تو پھر ہم روحانی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جو مشائخ ہوتے ہیں, ان کے سامنے اپنے ان برے حالات کو کھول کر کے ان سے مشورہ کرنے سے کیوں چوکتے ہیں؟ تو وجہ یہی بنتی ہے کہ دراصل ہمیں جس دین کی تعلیم دی گئی ہے, کچھ لوگوں نے, ہمارے مشائخ نے یہ تعلیم نہیں دی تھی, جو ہمارے اکابرین ہیں, علماء دیوبند ہیں, انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی تھی. ان کے یہاں تو تزکیہ نفس کو شامل رکھ کر کے ہمارا دین بنا ہے. وہ جو دین اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں نا, اس کے اندر تزکیہ نفس, تصوف و سلوک, جو بھی آپ اس کو نام دے دیں, ناموں سے کیا ہوتا ہے, اصل تو حقیقت ہوتی ہے چیز کی. تو اس دین کے اندر تو یہ چیز انٹیگرل پارٹ ہے, اور وہاں پہ ہمیشہ سے مشائخ رہے بھی ہیں. ہمارے اکابر علماء دیوبند کے اندر مشائخ پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, تو وہاں تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا. لیکن ہم نے ان سے ہٹ کر کے جہاں پہ دین کی سمجھ حاصل کری, ان سے دور رہ کر کے اپنے طور پر جو دین کو سمجھا, یا ان لوگوں سے دین کو حاصل کیا جنہوں نے کہ اکابرین کی صحبت نہیں پائی, اکابرین سے فیض حاصل نہیں کیا, تو وہ جو دین ہے نا, اس کے اندر اس شعبے کو کاٹ کے الگ کر دیا گیا ہے. تو چونکہ ہم اس دین کی باتیں سنتے سنتے جوان ہوئے ہیں, اگرچہ کہ ہم نے کچھ ادھر سے بھی پڑھا لیا ہے, علماء دیوبند کے پاس آ کر کی بھی کچھ کتابیں تو پڑھ لی ہیں, لیکن اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھے, ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے, ان کی باتوں کو پورا نہیں سمجھا نہ یا مانا نہیں. تو اس وجہ سے ہم اس ناقص دین ہی کو لے کر کے چل رہے ہیں, اور چونکہ ناقص دین کو لے کے چل رہے ہیں, اس وجہ سے یہ بات ہمیں بڑی عجیب لگتی ہے کہ جی اپنے برے حالات بھی کیا کھولنے چاہیے کسی کے سامنے. کیا اپنے گھروں کے مسئلے بھی جو ہیں اپنے میاں بیوی کے درمیان مسئلے یہ بھی کیا مشائے کے سامنے کھولنے چاہیے؟ اپنی روحانی بیماریوں کو بھی کیا جا کر کے کسی کو بتانا چاہیے؟ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے. ہم بار بار سنتے رہتے ہیں صحابہ کرام کے واقعات, جن میں سے ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک صحابی نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے فرمانے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے, زنا کی اجازت دے دیجئے, کیونکہ میرے اندر اتنا زیادہ تقاضا ہے زنا کرنے کا. تو یہ کیا تھا؟ زنا کا تقاضا کہ وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اجازت طلب کر رہے ہیں حرام کام کرنے. کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ حرام ہے؟ کیا ان کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وقت کے نبی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو شریعت کو انفورس کرنے کے لیے آئے ہیں دنیا کے اندر. گناہ کی بات ان کے سامنے ہو جائے تو وہ تو حد جاری کرنے کے اوپر پابند ہے, وہ تو گناہ کو روکنے کے اوپر پابند ہے. اور یہ حضرت صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گناہ کھول کے بتا رہے ہیں, اپنا روحانی مرض, یعنی ان کے اندر شہوت کا روحانی مرض اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے. تو اپنی روحانی بیماری جا کر کے اپنے شیخ کو بتائی نا, کھول کے بتایا نا, حتیٰ کہ جو اتنا بے حال ہو چکے تھے کہ اجازت طلب کرنا شروع ہو گئے حرام کام کی. تو اسی طریقے سے صحابہ کرام اپنے گھروں کے حالات, اپنے اندرونی حالات جا جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس کے احوال کے مطابق اور اس کی جو کیفیات تھیں اور اس کے جو بیک گراؤنڈ تھا اور اس کی جو استعداد تھی, ہر ایک کی استعداد مختلف ہوتی ہے, ہر ایک کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں, ہر ایک کی زندگی کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. کسی کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, کسی کے بچے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں, کسی کے پاس بچے ہی نہیں ہوتے, کسی کے جو ہے وہ گھر کے اندر بوڑھے والدین ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, کسی کے گھر کے اندر بس وہ میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, کسی کے کوئی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے زندگی کے اندر, کسی کی کوئی. تو اس طرح سے ہر ایک کے احوال جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر کا یہی کام ہوتا ہے کہ احوال کے مطابق جو ہے وہ بندے کو دوا دی جائے. جیسے کہ آپ نے شروع میں سنا کہ والد صاحب کا کریٹینن لیول اگرچہ کہ 1.3 تھا, وچ واز ود ان دا باؤنڈز, ود ان دا میکسیمم لمٹ, جو کہ 2 ہوتی ہے, 2 سے نیچے جو ہے وہ نارمل کہلاتا ہے. لیکن جب اسپیشلسٹ نے, نیفرولوجسٹ نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 78 ایئرس کے ہیں, ان کے لیے 1.3 کا کریٹینن لیول از ناٹ نارمل. تو بھئی یہ تو اسپیشلسٹ کے سامنے جب حالات آتے ہیں, تفصیل کھلتی ہے کہ بھئی اس پیشنٹ کا جو یہ لیول چل رہا ہے, تو ساتھ ساتھ مجھے اس کی ایج بھی بتاؤ, ساتھ ساتھ مجھے اس کا پریویس بیک گراؤنڈ بھی بتاؤ کہ کیا یہ اپنی ساری زندگی پین کلرز لیتے رہے. والد صاحب کے جو تھا وہ ایک پین کلر بہت زیادہ لیتے تھے. اس پین کلر کا تو ایفیکٹ کڈنیز کے اوپر جا کر کے اس کی سیل ڈی جنریشن کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے. تو یہ ساری تفصیلات اسپیشلسٹ کو بتائی جاتی ہیں, تب کہیں اسپیشلسٹ جو ہے وہ اس کو پوری پکچر کھل کر کے سامنے آتی ہے, پھر وہ جو ہے اس کے مطابق دوا دیتا ہے. تو ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارے اندر کے حالات آج کل چل رہے ہیں نا, یہ دراصل اللہ تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور اپنے نفس کی فرما برداری کی وجہ سے ہے. ہم نے اپنے نفس کی جو فرما برداری کری, نفس کی خواہشات کو پورا کیا نا, اس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ روحانی بیماریاں پیدا ہوئیں, اور ان روحانی بیماریوں کی وجہ سے ہماری زندگی گناہوں کے اندر گزر رہی ہے اور ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں لگ رہا. جب اللہ تعالی ہمارے درمیان یہ حالات بھیجتے ہیں کہ آپس میں پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں اور بات جو ہے وہ قطع تعلقی تک پہنچ جاتی ہے, یا مرنے مارنے پہ پہنچ جاتی ہے, یا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ سخت قسم کی نفرتیں, عداوتیں جو ہیں وہ دل میں ہو جاتی ہیں, تو یہ دراصل ہمارے ان گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے. لیکن نتیجہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کا جو علت ہے, جو وجہ ہے, وہ ہے ان گناہوں کا علاج کروانا. تو اس وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائیں, ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اپنے حالات کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس بات کو ریئلائز کریں کہ بھائی یہ جو پرابلم ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ علاج نہیں کیا. تو اس کا حل بھی بڑا آسان ہے, کیا بھائی علاج کروا لو, یعنی خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ہم خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں, جی ختم ہی کرو معاملہ, پتہ ہی کاٹ دو, بات ہی ختم کر دو. یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی سامنے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, اب جا کے علاج کروا لیں, اپنی زندگی کی ترتیب کو بدل لیں, لائف سٹائل کو تھوڑا سا چینج کر لیں, اللہ تعالیٰ ان مسئلوں کو ہمارے گھروں سے دور کر دیں گے. ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور یہ مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. تو ہمیں نہ جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہونا ہے, اور نہ جو ہے وہ ہم نے شرم لحاظ کرنی ہے کہ جی اب کیا بتائیں, حالات ہی اتنے خراب ہیں. کسی نے کہا کہ جی اب کیا اپنے گھر کے حالات بتائیں, یہ تو ایسے ہی ہے کہ انسان پیٹ کے اوپر سے کپڑا اٹھا کر کے جو ہے وہ اپنے زخم دکھانا. بھائی اللہ کے بندے, ڈاکٹر کے پاس تو پیٹ پر سے کپڑا اٹھا کے زخم دکھانا پڑتا ہے نا, تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس کو ہم لوگ چونکہ پورا دین کا دین کا جو پکچر ہمارے دین کی پکچر ہمارے ذہن میں بالکل ہی ڈفرنٹ پکچر ہے نا, جیسے کہ صحابہ کرام کی دین تھی. تو صحابہ کرام اپنا علاج کروانا ضروری سمجھتے تھے کہ آخرت میں نہ اس کا علاج کروانا پڑے, اور ہم جو ہے وہ اس کو برائی سمجھتے ہیں دنیا کے اندر کہ کیا اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھا کر کے ڈاکٹر جا کر کے دکھائیں, یہ تو جی اپنے آپ کو ایکسپوز کریں. او بھائی ایکسپوز کرنا تو اچھی بات ہے نا, ڈاکٹر کے سامنے, ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز نہ کریں, اور اس نوبت تک اپنے احوال کو پہنچائیں بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے احوال کو ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز کرے. اس سے پہلے ہی علاج کی طرف متوجہ ہو جائیں, اس سے پہلے ہی ڈاکٹروں سے جا کر کے رجوع کر لیں. تو نہ ہم نے مایوسی اختیار کرنی ہے, اور نہ جو ہے وہ ہم نے شرم لحاظ کرنا ہے, بلکہ ہم نے ان کیفیات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے طور پہ دیکھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو علاج معالجے کا سسٹم بنایا ہے اس دنیا میں, اس سسٹم سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھنا, بلکہ اس سسٹم میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل ابتدا ہی میں یہ معاملہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, یہ جو وہ آیات ہیں جو کہ ساجد نے بیان سے پہلے تلاوت کری تھی, کہ فرمایا کہ ملائکہ سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو سب نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے کہا نہ مانا, اور اس نے تکبر کیا, ابا واستکبرا, وکان من الکافرین, اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں جا کر کے رہو, اور جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ اس میں سے کھاؤ, اور جہاں تمہارا دل چاہتا ہے اس میں تم جاؤ, لیکن تم اس شجر کی طرف, جو شجر ممنوع تھا, اس درخت کی طرف تم نہ جانا, ورنہ تم بھی جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالمین کیا مطلب؟ درخت کا پھل کھا لینے سے وہ جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم کرنا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں, وہاں پہ تو کوئی تھا ہی نہیں جس کے اوپر وہ ظلم کرتے. بلکہ ظالمین کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کرنے والے ہو جاؤ گے, اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. تو ظلم جو ہے وہ صرف وہ نہیں ہے جو کہ ساس بہو پہ کرتی ہے, یا جو شوہر جو ہے وہ کمزور بیوی پہ کرتا ہے, یا جہاں پر بیوی مضبوط ہوتی ہے وہ شوہر پہ کرتی ہے, یا جو ہے وہ کوئی اور مضبوط جو ہے وہ کمزور پہ کرتا ہے. صرف وہ ظلم نہیں ہے, بلکہ ہر گناہ وہ شریعت کی زبان میں, قرآن کی زبان میں ظلم ہے. تو اگر ہم اس طریقے سے اس لفظ کو دیکھیں تو پھر ہمارے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ صرف ہمارے اوپر ظلم نہیں ہو رہا, بلکہ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں. ہم بھی تو ظالموں میں سے ہیں, ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں, کافروں کی سنتوں کو اپنا کے زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم بھی تو ظالموں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف اس درخت کے پھل کھا لینے کے نتیجے میں فرمایا کہ اگر تم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پہلے انسان اور ان کی زوجہ کو کہہ رہے ہیں. تو ہم جو ہیں وہ تو کیا کیا گناہ کرتے ہیں, تو کتنے بڑے ظالم ہیں ہم لوگ. پھر فرمایا فضل لہما شیطانو, کہ شیطان نے ان دونوں کو جو ہے وہ پھسلا دیا, ان کو جھوٹی قسمیں کھا کھا کے, جس کی تفصیلات اور مقامات پر آتی ہیں, شیطان نے جو ہے وہ ان کو لغزش دے دی اس بات سے. پھر ہم نے, یعنی انہوں نے پھر یہ غلطی کر لی, یہ غلطی کر بیٹھے. تو جب غلطی کر بیٹھے, یعنی اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات بھول گئے, اور بھول کر کے انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فأخرجهما مما كانا فيه, کہ تم جو ہے وہ یہاں سے نکل جاؤ جس کے اندر وہ لوگ عیش میں رہتے تھے, عیش کی زندگی گزار رہے تھے, سکون کی زندگی گزار رہے تھے جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ تم لوگ یہاں سے. تو سکون چھین لیا, وہ جو جہاں جانے کی ایک لبرٹی تھی، آزادی تھی، وہ آزادی ختم ہو گئی. اب دنیا میں تو ہر جگہ نہیں جا سکتے نا، مطلب سفر کرنے کے لیے دنیا کے اندر آپ کو اچھا خاصا اپنے پیروں کو درد کرنا پڑتا ہے، یا آپ کو گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے، یا آپ کو جو ہے وہ ایئر لائن کی ٹکٹ خریدنی پڑتی ہے، ورنہ تو آپ دور دور نہیں جا سکتے نا دنیا کے اندر. لیکن جنت میں تو اڑ کے پہنچ جائیں، جنت میں تو فرشتے کے اوپر سوار ہو کے پہنچ جائیں وداؤٹ اینی فی، اپنے پیروں کو دکھائے بغیر، ہے نا. تو جنت کے اندر جہاں چاہے جاتے تھے، دنیا کے اندر یہ لبرٹی ختم ہو گئی. اب مشقت کر کے کہیں جاؤ تو جاؤ، وہاں پہ تمہیں سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، اور تمہاری جان بھی جا سکتی ہے سفر کے اندر، اور یہ بھی اور وہ بھی، ٹھیک ہے نا. اور پھر دوسری کیا تھی، جو چاہو تم کھاؤ، ٹھیک ہے نا. اب دنیا کے اندر تو ایسا نہیں ہے، دنیا کے اندر حلال بھی ہے حرام بھی ہے، دنیا کے اندر صحت مند صحت والی چیزیں بھی ہیں اور بیمار کر دینے والی چیزیں بھی ہیں، دنیا کے اندر میٹھی چیزیں بھی ہیں، دنیا کے اندر کڑوی چیزیں بھی ہیں. تو دنیا کے اندر تو پھر معاملہ مشکل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا جنت سے کہ یہاں سے نکل جاؤ. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور تم یہاں سے اس حال میں اترو کہ تم میں سے بازے بازوں کے دشمن رہیں گے. تو یہ جو دشمنی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی انسانوں کے، اس کی وجہ کیا بنی؟ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی فرما برداری نہیں کرنا. تو آدم علیہ السلام کا معاملہ تو ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ کرنا تھا، اور اللہ نے خود جو ہے قرآن کے اندر کنفرم کر دیا کہ ان کے اندر گناہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا. وہ شیطان نے ان کو کنفیوز کر دیا تھا، بہلا دیا تھا، پھسلا دیا تھا، قسمیں کھائی تھیں. لیکن ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہے نا، ہم تو ارادتاً گناہ کرتے ہیں نا، ہم تو ارادتاً شریعت کو توڑتے ہیں، ہم تو ارادتاً سنت کے اوپر مسخرہ اپن کرتے ہیں سنت کے ساتھ. تو اب ہمارے گھروں کے اندر جو نفرتیں آئی ہیں، کدورتیں آئی ہیں، تو وہ تو کتنی زیادہ ہونی چاہیے نا، کیونکہ ہمارے گناہوں کا وہ نتیجہ ہے. اور یہ اصول اللہ تعالیٰ نے روز اول سے بنا دیا کہ بھئی تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اس دنیا کے اندر. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور پھر تم اس دنیا کے اندر رہو کچھ عرصے اور جو ہے وہ یہ تمہارا رہنے کا ٹھکانہ ہوگا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کیا کیا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات کو سیکھ لیا، اور ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کری، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا. انہو ہوا التواب الرحیم، کیونکہ وہ تواب ہے، رحیم ہے، معاف کر دینے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اپنا آرڈر تھا نا، وہ آرڈر کا جو ہے وہ لہجہ بدل دیا. یعنی آرڈر وہی رہا کہ تم یہاں سے اترو، لیکن لہجہ بدل دیا. اب پہلے غصے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور اس کے الفاظ سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ کو اس وقت جلال تھا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم تو وہی رکھا، لیکن حکم دینے کا انداز بدل دیا. فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم یہاں سے اترو سارے کے سارے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر جب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے ہدایت. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو تم میں سے جو بھی میری اس ہدایت کی اتباع کرے گا تو اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. اب اس انداز میں اترنے کو کہا جا رہا ہے کہ ساتھ ساتھ اترنے کے یہ ہدایت والے کنیکشن، ہدایت والی رحمت اور نعمت کی بھی بشارت دی جا رہی ہے کہ تم جو اتار دیے جا رہے ہو جنت سے، تو ٹھیک ہے چند عرصے کے لیے، چند دنوں کے لیے تو تم اس دنیا میں رہو گے، لیکن اس دنیا کے جو تم میری جنت سے دور ہو رہے ہو، میرے عرش سے دور ہو رہے ہو اپنی غلطی کی وجہ سے، لیکن میں تمہارے ساتھ اپنا کنیکشن توڑوں گا نہیں، میں اپنی طرف سے ہدایت تمہیں مستقل بھیجتا رہوں گا، میں اپنے تمہارے ساتھ یہ کنیکشن مستقل استوار رکھوں گا. اب تمہارے اوپر یہ ہوگا کہ تم اس ہدایت کی اتباع کرو، تم میرے بھیجے ہوئے بندوں کی اطاعت کرو، اگر تم اطاعت کرو گے تو تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو اس دنیا کے اندر ہی رہتے ہوئے، جو کہ جنت سے کتنی مقابلتاً بری جگہ ہے، اور کتنی یہاں پہ تکالیف ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالی نے فرما دیا کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس کے اوپر ایون اس دنیا کی پریشانیوں میں رہتے ہوئے بھی نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو اسی کو مشائخ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر کے ہی جنت کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس ہدایت کے نظام کو اپنانا پڑتا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے اور تقوی طہارت والی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ تو ہم ابتدا توبہ سے کریں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر لیں گے، اپنے گناہوں کے اوپر نادم شرمندہ ہو جائیں گے کہ ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے، اور یہ سب ایک بہت بڑا گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے امراض کے علاج کی طرف ابھی تک توجہ نہیں کری، ہم نے اپنے روحانی امراض کو ابھی تک گناہ نہیں سمجھا۔ ورنہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ جی جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں یا بہن بھائی کے جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں گناہ تو دوسرے کا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس نے غلطی کری، اس نے یہ بات کہی، پھر اس نے یہ کام کیا، پھر اس نے میرے ساتھ یہ کیا، پھر اس نے میرے ساتھ وہ کیا، پھر اس نے میرے ماں کو یہ کہا، پھر اس نے میرے باپ کو یہ کہا، تو سارے گناہ تو دوسرے کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اپنے گناہ تو نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے اور اپنے گناہ بتاتے بھی نہیں ہیں کسی کو کہ جی میں نے بھی یہ کیا تھا اس کے ساتھ، اور میں نے بھی اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اور میں نے بھی یہاں پہ غلطی کری، اور میں نے، یہ تو کوئی بتاتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم ایک جنرل بات بھیج کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن کیا یہ گناہ آپ نے نہیں کیا کہ آپ آج تک کسی اللہ والے کے پاس آئے نہیں اپنے علاج کی نیت سے، کبھی آپ نے آ کر کے اللہ والوں کے سامنے اپنے احوال بیان نہیں کیے، جو گناہ کر رہے تھے، دوسرے گناہ جو کر رہے تھے، جو دوسری جگہوں پہ دوسرے مقام، ٹھیک ہے آپ نے بیوی کے خلاف کوئی ظلم نہیں کیا، ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ بھائی کے خلاف کوئی ظلم نہیں کیا یا بہن کے خلاف کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن اللہ کے خلاف تو آپ نے ظلم کیا نا، اللہ کی تو نافرمانی کری تھی نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں تو زندگی گزار رہے ہیں نا، اور دوسری جگہوں پر تو جھوٹ تو بول رہے ہیں نا، غیبتیں تو کر رہے ہیں نا، سنتوں کو تو چھوڑ رہے ہیں نا، تو بھئی ان سارے گناہوں کا کیا بنے گا؟ تو یہ گناہ جو ہیں ان کا علاج آپ نے آج تک کیا نہیں، یہ بھی تو گناہ ہے نا، ان گناہوں سے کبھی توبہ نہیں کری، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان یہ حالات پیدا کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نتیجے میں، ان گناہوں کی سزا میں آپ کے اور آپ کے بھائی کے درمیان یہ حالات پیدا کر دیے، یا آپ کے اور آپ کے باپ کے درمیان یہ حالات پیدا کر دیے۔ اب توبہ کریں، جو غلطی ہوئی ہے اس سے توبہ کریں، اور اللہ والوں کے سامنے جا کر کے اپنا مکمل علاج کروائیں، شرم و لحاظ نہ کریں اور نہ مایوسی کا شکار ہو کہ خودکشی کی طرف، روحانی خودکشی کی طرف نہ بڑھیں، بلکہ گیو اٹ اندر چانس، اور اس بات کو ریئلائز کریں کہ بھائی علاج جب نہیں کرواتے ہیں تو بیماری بڑھتی ہے، اب خالی میں نے یہ کرنا ہے کہ آئندہ زندگی کے اندر اپنے آپ کو علاج کے ساتھ زندہ رکھنا ہے، تو گیو اٹ اے ٹرائی، مطلب ایک چانس تو دینا اس ہیلتھ کیئر سسٹم کو، اللہ کے سسٹم کو ایک چانس تو دینا۔ جب ہم یہ چانس دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کریں گے اور نیکیوں کے زندگی بھی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے اور ہمارے حالات کو اچھا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے، اور ہماری زندگیوں کے اندر بغیر مصیبتوں کے، بغیر پریشانیوں اور آزمائشوں کے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ہدایت کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہم اپنے آپ کو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کامل گناہوں سے توبہ کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، ہمارے اوپر آزمائشیں، پریشانیاں اور مصیبتیں نہ ڈالیں، بلکہ ان کے بغیر ہی عافیت کے ساتھ اے اللہ ہمارے نفوس کی اصلاح فرما دیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس مغرب کی نماز کا بھی وقت ہونے والا ہے، مختصر دعا کر کے ہم اپنی محفل ختم کرتے ہیں، بس چند لمحوں کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
اے کریم مقام تیرا جس مسکین بندے ہیں حقیقت میں انتہائی گندے ہیں، اے اللہ ہماری نفسوں کی نفوس کی گندگیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سراسر گندے ہیں، اے اللہ بندگی سے دور ہیں، اے اللہ ہمیں بندگی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے ماننے والے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری تربیت ایسے ہوئی، آج کا ماحول، آج کا معاشرہ، اے اللہ آج کا جو تعلیمی نظام ہے، اے اللہ آج جو دنیا کے اندر نظام رائج ہے، اے اللہ وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نہیں ہے، اے اللہ دین کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اے اللہ تعلیمی اداروں کے اندر ہم جاتے ہیں، جہاں بھی ہماری تربیت ہوتی ہے، جہاں بھی ہم نے علوم حاصل کیے، اے اللہ وہاں ہمیں ایک ہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ تمہیں کسی کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خود عقل دی گئی ہے، تمہارے پاس دماغ ہے، تم بس خود ہی سمجھو، خود ہی اس کے اوپر عمل کرو، دنیا کے ماننے میں بھی ہم خود ہی فیصلے کرتے ہیں، دین کے معاملے میں تو اور بڑھ کے ہم خود ہی فیصلے کرتے ہیں، اے اللہ یہ نہ ماننے کا مزاج، اے اللہ ہمیں بہت مہنگا پڑ رہا ہے، اے اللہ اس نہ ماننے کی مزاج کی وجہ سے اے اللہ ہمارا ایمان خراب ہو گیا، اے اللہ اس لیے کہ ایمان بھی تو ماننے کا ہی نام ہے، اے اللہ ایمان بھی تو ماننے کا ہی نام ہے، اے اللہ ہم نے تو ماننا سیکھا نہیں، اے اللہ جو چیز ہمارے عقل کو آتی ہے بس ہم اس کے اوپر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اے اللہ جو چیز ہمارے عقل میں نہیں آتی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اے اللہ یہ تو ایمان نہیں ہوتا، اے اللہ ایمان تو جو ہے وہ بالغیب ہوتا ہے، اے اللہ ایمان تو ماننے کا نام ہوتا ہے، اے اللہ اسی طریقے سے ہماری زندگی جو ہے وہ اطاعت سے محروم ہے، اے اللہ ہم کسی سے کی مانتے نہیں، اے اللہ ہم اپنے نفس کی مان رہے ہوتے ہیں، اے اللہ اپنے نفس کی خواہشات پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ نہ ہم نے قرآن کے اوپر عمل کیا، نہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے اوپر عمل کیا، نہ اے اللہ ہم اپنے اکابرین اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اے اللہ بس اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے جیسے نہ ماننے والے ہیں اے اللہ ان کی نفس کی خواہشات جو انہوں نے اپنی کتابوں میں اور اپنے خطبات کے اندر جو ہے وہ ہمیں پڑھائی ہیں، اے اللہ ہم صرف ان کے اوپر عمل کر کے زندگی گزارتے پھر رہے ہیں اور اسی کو اے اللہ ہم اپنا دین سمجھ بیٹھے ہیں، اے اللہ اس دین کے نتیجے میں جو اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے آتا ہے، اے اللہ اس کے نتیجے میں تو پھر روحانی بیماریاں یقیناً پیدا ہوتی ہیں اور یہ روحانی بیماریاں علاج کے بغیر بڑھتی چلی جاتی ہیں، اے اللہ یقیناً ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ اے اللہ ہم اپنی نفس پرستی کو ہم نے دینداری کا نام دے دیا، اے اللہ اس کے نتیجے میں اے اللہ ہم دین کے کچھ باتوں پہ عمل کرنے والے بھی بن گئے، عبادات کرنے والے بھی بن گئے، صدقہ و خیرات کرنے والے بھی بن گئے، لیکن اے اللہ جو ہمارے اندر نفسانی بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہوئیں اے اللہ ان کا تو علاج نہ ہو سکا، اے اللہ پھر یہ بیماریاں بڑھتے بڑھتے اے اللہ ہمارے لیے مہلک بن گئیں، اے اللہ ہمارے معاشرے کے حالات خراب ہو گئے، ہمارے گھروں کے حالات خراب ہو گئے، اے اللہ ہمارے آپس کے اندر باہمی عداوتیں پیدا ہو گئیں، اے اللہ ہمیں عقل و سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا صحیح معنوں میں علاج کرنے کی اور کرانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جیسا کہ دین کامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے اس کامل دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ بات ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ بات ماننے والا بنا دیجئے، اے اللہ عقل و سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو گناہ معاف ہیں ان کو بھی معاف فرما، اے اللہ جو گناہ یاد ہے ان کو بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے ان کو بھی معاف فرما، اے اللہ کتنے ہی ایسے گناہ ہیں جو کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیے لیکن آج تک ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے، اے اللہ جو ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کری وہ نہ توبہ کرنا بھی تو گناہ تھا، اے اللہ اس کو ہم گناہ سے نہیں سمجھتے، اے اللہ جو ہم نے اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کی طرف توجہ نہیں کری، اے اللہ اس کو اپنے خلاف جو ہے وہ مہلک نہیں سمجھا، اس کو اپنے لیے نقصان دہ نہیں سمجھا، اے اللہ یہ بھی تو گناہ ہے، اے اللہ جو ہم نے اپنے بڑوں کی بات ماننے سے انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے جو ہمیں تعلیمات دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق دین پر عمل کرنے سے ہم نے انکار کیا، اپنی سمجھ کے مطابق دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کری، اے اللہ یہ بھی تو گناہ تھا، اے اللہ ان باتوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اے اللہ ان گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے حالات آج ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں، اے اللہ ہمیں صحیح زبانوں میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ان تمام گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں شیطان اور نفس کے حوالے نہ فرما دیجئے بلکہ اے اللہ ہم آپ سے مدد کے طلبگار ہیں. اے اللہ اتنے مشکل حالات کے اندر ہم آپ کی مدد کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلا سکتے. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ایک انچ آپ کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. اے اللہ اپنی طرف سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, نفس و شیطان ہمیں کئی قدم پیچھے دھکیل دیتے ہیں. اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اہل و عیال, اولاد, بڑوں, چھوٹوں سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے پاک صاف دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا, اے اللہ ان کی طرف سے اس کو قبول فرما. اے اللہ خدمت کرنے والوں کو اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. جو ہمارے عزیز اقارب فوت ہو چکے, خصوصاً ہماری والدہ اور دیگر اعزاء و اقارب, اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اگر ان کی مغفرت ہو چکی تو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ جن حالات کے اندر ہم مبتلا ہیں, ہم میں سے جو بھی مبتلا ہیں, خصوصاً جنہوں نے اے اللہ دعا کے لیے کہا, اے اللہ ان سب کو ان دعا میں حصہ عطا فرما اور ان کے حالات کو جو ہے وہ اے اللہ عافیت کے ساتھ بہتر بنا. اے اللہ ان سب کے لیے اور ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.